tiene tal forma ahí. Él abocó a Kinerva de tal forma ahí. Abocó a Jesús Kinerva de tal forma ahí. आंख की नेमत की कदरों की उससे पूछिए जो देख नहीं सकता, जो एक कदम चलने पर भी दूसरों का मोहताज है। इसी तरीके पर पाँव की नेमत अता फरमाई, पाँव की कदरों कीमत और इसकी वैल्यू वो बताएगा आपको जो बिस्तर पर मफलूज और अपाहज और डिसेबल होकर लेटा हुआ है, करवट भी नहीं बदल सकता, दूसरों का मोहताज है। और इसी तरीके पर हाथों की नेमत अता फरमाई, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अक्ल की नेमत अता फरमाई। हदीस में है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने अक्ल को पैदा फरमाया और उसके बाद उसको हुक्म दिया कि आ गया, वो कुछ आ गया ही तो फिर फरमाया कि पीछे हट, वो पीछे की जानी बढ़ी, फिर फरमाया कि जा, अब तमाम सवाल और जवाब और तमाम हिसाब और किताब और पूछताछ तुझी से होगी। यही वजह है कि शरीयत में नाबालिग बच्चा मुकल्लफ नहीं है, दीवाना और पागल शरई अहकाम का मुकल्लफ नहीं है, उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। तो अकल की नेमत अता फरमाई, और ये इतनी बड़ी नेमत है कि इसको ऐसे समझिए कि बेंगलोर हिंदुस्तान का मशहूर शहर है और गार्डन सिटी कहलाता है, नहायत पुरफजा, और वहाँ की आबो हवा और वहाँ की खूबसूरती बहुत ही दीदा जेब। वहाँ पर मेरे वालिद मरहूम हज़रत मौलाना अंदर शाह साहब कश्मीरी नंबर अल्लाह कुरान मजीद की तफसीर बयान फरमाते थे, और 16 साल तक रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद की तफसीर बयान की। जब तशरीफ ले गए एक बार रमज़ान मुबारक के मौके पर, तो उनके वहाँ पर तलामिज़ा थे, शागिर्द थे जो मुलाकात के लिए आए। एक साहब ने आकर कहा कि हज़रत मैं आपका शागिर्द हूँ, दारुल देवबंद में मैंने आपसे हदीस पढ़ी है और मैं यहाँ पर बेंगलोर में मुलाजिम हूँ। वाली साहब ने पूछा, भाई कहाँ पर मुलाजमत करते हो? कि यहाँ के मेंटल हॉस्पिटल में मुलाजिम हूँ, पागलखाने में। और कहने लगे, हजरत आपके बहुत से शागिर्द हैं, वो बेंगलोर आपको दिखाएंगे, यहाँ की जो देखने की चीज़ें हैं वहाँ आपको लेकर जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पागलखाने चले, वहाँ की दुनिया भी अजीबोगरीब है, वो भी देखें, उसे देखकर इबरत होती है। तो वाली साहब ने कहा, भाई चलो। तो मैं भी था, कमूर था, मैं भी साथ गया। अजीब मंजर वहाँ पर, वहाँ पर 2 साल के बच्चे से लेकर, उम्र से लेकर 90 साल के बूढ़े तक को देखा, जो अकल से बेगाना थे, पागल थे। एक अजीब अजीब मंजर देखे, एक जवान लड़की, गैर मुस्लिम, बिल्कुल जवान, बड़ी खूबसूरत और हसीन, वो एक कमरे के अंदर बंद थी, और उसका पागलपन ये था कि वो टहल रही थी, मुसलसल टहल रही थी कमरे के अंदर, वॉक कर रही थी, एक सेकंड के लिए नहीं बैठती थी। उन्होंने बताया कि इसको 3 महीने हो गए यहाँ पर, और एक सेकंड के लिए न सोई और न बैठी। इतनी देर तक रुकती है ये, जितनी देर तक कोई रिश्तेदार इसका आता है और वो आकर इसको फिल्मी गाने सुनाता है। उस जमाने में टेलीविज़न हिंदुस्तान में नया नया आया था, तो टेलीविज़न पर गानों के प्रोग्राम आते होंगे, तो वो गाने देखती थी और उसी की अंदर उसकी अकल चली गई। तो इतनी देर खड़ी, और हालांकि तालीम याफ्ता थी, बीकॉम बहुत बड़ी डिग्री होती थी उस ज़माने में 70s में, तो उस ज़माने में वो बीकॉम थी। तो उन्होंने तफसीलात बताई इसके बारे में। फिर एक मरतबा गए दोबारा, वाली साहब को लगी, दूसरी मरतबा जब सफ़र हुआ कि भाई चलो दिखा कर लाओ, वहाँ अकल की कदर होती है, जाकर अल्लाह ताला की इस नेमत की कदर होती है। कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया और हदीस में भी नबी करीम ने कि कब्रिस्तान जाया करो, वहाँ पर देखकर मौत की याद आती है, इबरत होती है, आदमी के अपने अंजाम पर नज़र होती है कि ये जो कुछ इनके साथ यहाँ पर पेश आया, हमारे साथ भी पेश आने वाला है, ये वक्त हम पर भी आने वाला है। तो अगर हसास दिल हो और आदमी का शऊर पुख्ता हो, तो वो ऐसी चीज़ों से सबक हासिल करता है। तो फिर गए, उन्होंने घुमाया पूरे हॉस्पिटल में। उसके बाद उन्होंने कहा, हजरत आइए, एक साहब से मिलाता हूँ, आपको मुलाकात कराता हूँ। एक कमरे में ले गए, वहाँ पर एक साहब बहुत ही खूबसूरत, लंबे तड़ंगे, मोटे ताज़े, सेहतमंद, ताज़ा ताज़ा उन्होंने शेव अपना बना रखा है, और बाले बाल भी बड़े सलीके से सफ़ेद, बिल्कुल बनियान धुला हुआ, बहुत शानदार सफ़ेद लुंगी। उनका कमरा भी बहुत ही आरास्ता और सजा हुआ। कमरे के अंदर एक जाली में चारपाई बिछी हुई, एक जाली में टेबल, टेबल के ऊपर जग में पानी रखा हुआ और एक टेबल लैंप रखा हुआ। तो वो जब मेरे वालिद साहब पहुँचे तो खड़े होकर उन्होंने इस्तकबाल किया, वेलकम किया और कहा, आइए आइए मौलाना आइए। बिठाया बड़े सलीके से। वालिद साहब ने इशारों इशारों में उन अपने शागिर्द से पूछा कि ये कौन साहब है। तो उन्होंने इशारों में बताया कि ये भी पागल है, लेकिन उनकी सेहत से, उनके जिस्म से, उनके सलीके से, उनकी किसी गुफ्तगू से कोई भी ये नहीं कह सकता था ये पागल है। वालिद साहब को बड़ी हैरत हुई। उनसे वालिद साहब ने पूछा कि आप यहाँ कैसे, उन्हीं साहब से पूछा। तो कहने लगे कि मौलाना, मेरा किस्सा बड़ा दर्दनाक है। मैं अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला हूँ, और वहाँ पर हमारा बड़ा कारोबार है, बड़ी ऊँची हमारी फैक्ट्रियाँ हैं बहुत ज़्यादा, और कपड़ा हम तैयार करते हैं कॉटन, और हमारे यहाँ सैकड़ों मुलाजिम हैं हमारी फैक्ट्री के अंदर। मैं, मेरी वालदा की वफात हो गई, वालदा का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल होने के बाद मेरे वालिद ने दूसरी शादी की, और उनसे अब मेरे वालिद के जो दूसरे भाई, मेरे बहन पैदा हुए, तो जो मेरी दूसरी वालदा थी, उनको यह हुआ कि मुझे जायदाद से महरूम कर दें और किसी तरह तमाम अपनी औलाद को पहुंचा दें। उन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और साजिश की, और मुझे पूरे ख़ानदान में और बस्ती में पागल पागल कहकर मशहूर कर दिया। उसी प्रोपेगेंडे का नतीजा है, साजिश का, कि मैं यहाँ पागल खाने के अंदर मौजूद हूँ। वालिद साहब ने बड़ा इजहार अफसोस किया, इजहार हमदर्दी किया उनके साथ, और कुछ देर बैठने के बाद जाने के लिए इजाज़त मांगी कि जुमा का दिन है, कि भाई मेरा प्रोग्राम है जुमा में, मुझे जाना है। तो कहने लगे कि नहीं हजरत, आपके आने से बड़ी तसल्ली हुई, बड़ी तशफ़ी हुई, आप तशरीफ़ रखिए, आप बैठिए, और आपके से बड़ा सुकून मिला मुझे। उनके कहने पर वालिद साहब 2-3 मिनट और बैठ गए, फिर वहाँ से उठे, तो फिर उन्होंने इसरार किया। तो वालिद साहब ने कहा, भाई आज जुमा है, मेरा प्रोग्राम है सिटी की जामा मस्जिद में, मुझे पहुँचना है, वक्त पर इजाज़त चाहिए। वो इसरार करने लगे हद से ज़्यादा। उसी इसरार के अंदर उन्होंने अपना बड़ी गिलेमान फाड़ दिया, अपना बनियान जो पहने हुए थे वो फाड़ दिया, अपनी टेबल उलट दी, चारपाई उलट दी, जंग तोड़ दिया। यही उनका पागलपन था। अब देखिए कि ना खानदानी दौलत काम आई, ना तालीम काम आई, ना फैक्ट्रियाँ काम आई, ना कोई घर की इक्तदार काम आया, ना अपनी सेहत काम आई, ना कोई और चीज़ काम आई, महज इस वजह से कि अल्लाह ताला ने अक्ल अपनी जगह पर नहीं रखी थी। अपनी जगह पर अक्ल का ठिकाना नहीं था, इसलिए तमाम चीज़ें बेकार हो गई। तो इतनी बड़ी नियामत है हक ताला की। एक हदीस अजीब व गरीब मेरी नज़र से गुजरी, एक गजवे के बाद, जंग के बाद, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने, वैसे एक साहिब ने, सहाबी ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, ये जंग हुई है, इस गजवे में हम सब ने शिरकत की, या रसूलुल्लाह इसमें शिरकत का सवाब क्या सबको बराबर मिलेगा, जो अकल वाले हैं उनको बराबर मिलेगा, या जिनकी अकलें कम हैं उनको कम सवाब मिलेगा, यानी सवाब अकल के हिसाब से मिलेगा या सबको मुसावी मिलेगा, ज़्यादा अकल वाले को ज़्यादा सवाब, कम अकल वाले को कम सवाब। अजीब, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि अकल के तफावुत के एतबार से जो सवाब मिलेगा, यानी अकल के फ़र्क के एतबार से, जिसकी अकल ज़्यादा होगी उसको सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। अजीब व गरीब। तो تو اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ کی اور نعمت ہے عقل کہ جس کے ہوتے ہوئے آدمی کچھ بھی نہ ہو سب کچھ بن جائے، تدبیر اختیار کرے، عقل کے اپنے گھوڑے دوڑائے، الجھے ہوئے معاملات کو سلجھائے اور اپنی عقل سے کام لے کر اپنی زندگی کو سنوارے، اپنے خدا کی معرفت حاصل کرے۔ ایک شاعر ہے اردو کا، اس نے شعر کہا ہے کہ ہم ایسے اہل نظر ہیں کہ ثبوت حق کے لیے رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ یعنی ہم ایسے عقل والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل کی دولت عطا فرمائی کہ حق کو پہچاننے کے لیے، حق کو جاننے کے لیے اور حق کو بتانے کے لیے اگر رسول دنیا میں نہ بھیجتے اللہ تعالیٰ تو صبح کافی تھی۔ رات کے بعد صبح کا آنا اور صبح کے بعد پھر رات کا داخل ہو جانا، صبح کے اجالوں کو رات نگل لیتی ہے اور رات کی تاریکیوں کو صبح کا سورج چاک کر دیتا ہے۔ تو یہ کوئی طاقت ہے، یہ کوئی قوت ہے اگر آدمی عقل سے کام لے، جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کر رہا ہے، جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو پیدا کر رہا ہے، یہ قوت والی طاقت۔ تو عقل سے اگر کام لے تو اپنے خدا کو پہچاننے کا سبب، تو اتنی بڑی نعمت۔ پھر سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ایمان کی دولت عطا فرمائی، عقل بھی ہو، عقل کے ساتھ دولت بھی ہو اور دوسری نعمتیں بھی ہوں مگر ایمان سے محروم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن گھرانے کے اندر پیدا فرمایا۔ شکر بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طریقے پر قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر ادا کرو گے ہماری نعمتوں پر تو ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ارشاد فرماتے ہیں آیت کی شرح میں اور تفسیر میں کہ ایک نعمت پر شکر ادا کیا، مثلا آپ نے پانی پیا، ٹھنڈا پانی نصیب ہوا، آپ نے پی کر شکر کیا ادا کیا کہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے پانی مہیا فرمایا، پانی کی نعمت عطا فرمائی۔ ایک نعمت پانی کی نعمت پر شکر ادا کیا، لیکن قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ اس شکر کی برکت سے تمام نعمتوں میں اضافہ فرما لیں گے، تمام دوسری نعمتوں میں۔ آپ نے نیا لباس پہنا اور لباس پہن کر آپ نے شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی البسنی ھذا بغیر حول منی او کسانی ھذا، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنی ہی کرم سے اور مہربانی سے یہ نیا لباس مہیا کیا اور مجھے پہننے کے لیے عطا فرمایا۔ اب لباس کی نعمت پر شکر ادا کیا تھا، فقط لباس کی، لیکن اس شکر کی برکت سے تمام دوسری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اولاد کی نعمت میں، کھانے پینے کی دوسری چیزوں میں، زندگی کی دوسری ضروریات میں اور تمام دوسری چیزوں میں اللہ تعالیٰ شکر کی برکت سے اضافہ فرما دیں گے۔ اسی طریقے پر اب آپ ناشکری دیکھیے، ناشکری اور نا اتفاقی۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں اور آپ کی شریعت میں اور آپ کے لائے ہوئے قانون میں اور اسلام کے اندر حق تعالیٰ جل مجدہ نے مساوی حقوق ادا کیے ہیں، برابر کے حقوق ادا کیے ہیں۔ خواتین کے درجے کو حق تعالیٰ جل مجدہ نے کم نہیں بلکہ قرآن مجید اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت بلند کیا ہے، حد سے زیادہ بلند کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ شکر کی اور اتفاق کی برکات بیان کی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تھے، یعنی اپنے گھر کے اندر موجود تھے، اور آپ کا گھر جو آپ حج کو یا عمرے کو گئے ہوں گے اور خدا تعالیٰ آپ کو بار بار لے جانے کی اور جانے کی توفیق عطا فرمائے، تو مسجد نبوی میں حجرہ عائشہ دیکھا ہوگا جہاں آپ مدفون ہیں، وہی آپ کا گھر تھا۔ گویا کہ اگلا قدم اگر گھر سے باہر رکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد کے صحن میں ہوتا تھا، مسجد کے صحن میں۔ اگر آپ گھر سے باہر آ رہے ہیں تو پہلا قدم جو ہوگا وہ مسجد کے اندر ہوگا، اتنا قریب واقع ہوا ہے، مسجد کے اندر ہی حجرہ تھا گویا کہ۔ اب یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گھر سے مسجد میں تشریف لائے رات کے وقت میں, تو دیکھا دو صحابہ آپس کے اندر اڑھ رہے ہیں, ان کے اندر آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے. انہ تلاحا رجولان, حدیث کے الفاظ ہیں, دو صحابی آپس کے اندر تلخ کلامی اور تیز گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس بات پر جھگڑا ہے, یہ آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ, میں ان کا مقروض ہوں اور یہ قرض خواہ ہیں, انہوں نے مجھ سے قرض, میں نے ان سے قرض لیا تھا, یہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے جن کا قرض تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ان کی مدت پوری ہو گئی, اتنا وقت دیا تھا, وعدہ بھی انہوں نے کیا لیکن وہ ادائیگی نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں درمیان میں مصالحت کرا دی اور یہ کہا قرض خواہ سے کہ آپ قرض اپنا آدھا کر دو, سہولت دو ان کو, یہ تمہارے بھائی ہیں. اور جن کو جو قرض مند تھے ان سے کہا کہ آپ ان کا قرض فوراً ادا کر دو, تخفیف ہو گئی اس کے اندر, آپ نے کمی کرا دی. پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت اس لیے آیا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کا متعین علم بتاؤں کہ لیلۃ القدر کس شب کے اندر واقع ہوتی ہے. آج تو ہم آخر عشرے میں تلاش کرتے ہیں, تاخراتوں میں تلاش کرتے ہیں, 23 میں 25 میں 27 میں وغیرہ وغیرہ تلاش کرتے ہیں. نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر کا متعین علم دیا تھا, فکس کہ فلاں شب میں لیلۃ القدر واقع ہوگی, وہ بتانے آیا تھا. لیکن تمہارے جھگڑوں اور نا اتفاقی کی نحوست سے وہ علم اب اٹھا لیا گیا, مجھے فراموش کر دیا گیا. کیسی عظیم الشان نعمت سے محروم ہو گئے, کیسی عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی ایک انعام تھا اور کیسی بابرکت رات تھی جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہزار راتوں سے بہتر ہے, ایسی عظیم الشان رات لیلۃ القدر کی, اس سے محروم ہو گئے. اور کیا سبب ہوا؟ نا اتفاقی آپس کی, ناخوشگواری. تو مجھے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ گھر کے اندر جو برکات ہیں, گھر کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات نازل ہوتے ہیں, گھر کے اندر جو نعمتوں کی بہتات ہوتی ہے, گھر کے اندر جو ماحول خوشگوار ہوتا ہے, جہاں پر آدمی رہنے کے لیے اور جس کو کہتے ہیں گھر جنت کا نمونہ, وہ اس مقام پر جہاں اتفاق ہو, اتحاد ہو. اور اتفاق اور اتحاد کا پہلا بنیادی پتھر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. حدیث میں آپ نے سنا ہوگا اور بار بار سنا ہوگا حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواتین سے, ان کے مجمع میں آپ کر آپ نے تقریر فرمائی اور یہ فرمایا کہ آپ لوگ صدقہ کرو, اور میں نے آپ لوگوں کی بڑی تعداد جہنم میں دیکھی ہے. تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیوں, کیا وجہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کفران عشیر کرتی ہو, جب بھی جھگڑا ہوگا, اب یہاں تو مجھے معلوم نہیں انگلینڈ میں, لیکن ہمارے ہندوستان میں جب بھی جھگڑا ہوگا شوہر اور بیوی ساتھ ساتھ رہے, ایک عرصہ ساتھ رہے, 25 سال کی مدت تک بحیثیت شوہر اور بیوی کے, کبھی کبھی 50 سال تک, کبھی کبھی 60 سال تک, لیکن جب لڑائی ہوگی, ناراض ہوگی اہلیہ, تو یہ کہتی ہے لڑتے ہوئے کہ تیرے گھر میں آ کے مجھے کیا ملا, میں تو اپنے باپ کے گھر شہزادی تھی, وہاں پر میں تو شہزادی کی طریقے پر میرے ابا نے پالا تھا مجھے, تمہارے گھر آ کر تو مجھے سوائے تکالیف کے اور پریشانیوں کے کچھ نہیں ملا. اور کہتی ہیں ہمارے یہاں کے محاورے میں, دو چیتڑے دو لیترے دو ٹھیکرے. چیتڑے کہتے ہیں ایسے پھٹے ہوئے کپڑے کو کہ جس کو سی کر بھی نہ مرمت کی جا سکے اور نہ قابل استعمال کیا جائے, اتنا پھٹ گیا ہو کپڑا, اتنا بوسیدہ اور اتنا پرانا ہو گیا ہو کہ کسی طریقے پر بھی اس کو سی کر بھی اس کو پہننے کے قابل نہیں بنایا جا سکتا. تو کہتی ہیں تیرے گھر جا کر مجھے دو چیتڑے ملے اور دو لیترے ملے. جب جوتا اتنا ٹوٹ جائے کہ اس میں کوئی مرمت نہ ہو سکے, اس کے پرخچے اڑ جائے, تو کہتے ہیں اردو میں اس کو لیترے. ایسے ہی جب برتن ٹوٹ جائے, مٹی کا برتن, اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, تو کہتے ہیں ٹھیکرے, کہ تیرے گھر میں آگے برتنوں کے نام پر تو ٹھیکرے ملے. پہننے اور اوڑھنے کے نام پر لیتڑے اور چیتڑے ملے تو ناشکری. تو ارشاد فرمایا کہ یہ ناشکری کبھی کبھی خدا تعالیٰ کی ناشکری تک پہنچا دیتی ہے. ناشکری خدا تعالیٰ کی ناشکری کا سبب ہے. شوہر کی ناشکری, تو اس کو ارشاد فرمایا. تو گھروں کے اندر اتفاق, اور بھائی سب سے زیادہ محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات میں گھر کا اتفاق اور اتحاد ہے, یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان. حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام ہوتی ہے تو ابلیس سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے. علماء نے لکھا کہ حدیث ہے کان اللہ ولم یکن شیئا وکان عرشہ علی الماء, کہ دنیا کی تخلیق سے پہلے, دنیا کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ تھے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ کا عرش سمندر کے اوپر تھا. علماء نے لکھا کہ ابلیس اب خدا کی نقل کرتا ہے اور شام کو سمندر پر اپنا تخت بٹھاتا ہے. تمام چھوٹے چھوٹے کارندے, اس کے ورکر اور والنٹیئر, شیاطین سب جمع ہوتے ہیں اور سب اپنی دن بھر کی کارگزاری سناتے ہیں, دن بھر کے اپنے کارنامے بتاتے ہیں, اپنی اچیومنٹس بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا, آج فلاں سے ہم نے روزہ توڑوا دیا, روزہ قضا کرا دیا, آج فلاں سے زنا کرا دیا, آج فلاں سے چوری کرا دی, آج فلاں سے شراب پلوا دی. دیکھو شراب سے بڑھ کر کوئی خطرناک چیز نہیں. ام الخبائث کہا گیا ہے. اطنطاوی ایک بڑے مفسر گزرے ہیں مصر کے اندر, ان کی تفسیر ہے جواہر القرآن. انہوں نے ایک موقع پر لکھا کہ میں نے مصر کے اندر دیکھا ایک شرابی شراب پی رہا تھا اور شراب کے نشے میں تھا اور کھڑا ہوا پیشاب کر رہا تھا اور پیشاب سے وضو کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی جعل بولی طاہرا و مطہرا, کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میرے پیشاب کو پاک اور پاک کرنے والا بنا دیا. یعنی عقل آدمی کی ضائع کرنے کا سب سے بڑا سبب شراب ہے. تو اس سے اعتراض اور اس سے اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو اور اپنے معاشرے کو بچانا, تو بہرحال سب سے بڑی چیز یہ ہے. تو اس صورت کے اندر جب کہ اسلام آیا اور اسلام کی دین کی تعلیمات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ایک موقع پر خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ قرآن مجید ہمیشہ مردوں کو مخاطب کرتا ہے, عورتوں کو مخاطب نہیں کرتا, کیا بات ہے؟ کیا ہم کچھ کم درجے میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی پر پوری ایک سورت نازل ہو گئی, سورہ نساء, جس میں عورتوں کے بنیادی احکامات اور ان سے متعلق حق تعالیٰ نے مسائل بیان کیے گئے ہیں. تو آپ کو تو اسلام نے خاک سے اٹھا کر تاک پر اور آسمان پر بٹھا دیا. اسلام نے کیا دیا آپ کو, وہ میں عرض کروں کہ اسلام سے پہلے جو دنیا کے اندر اور مختلف قوموں میں آپ کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ معاملات تھے, وہ اتنے خوفناک تھے, لمان نفیر. یونان کے لوگ کہتے تھے, یونانی قوم کہتی تھی کہ آندھی, طوفان, سانپ, زہر, آگ, کوئی بھی اتنا خطرناک نہیں دنیا میں جتنی خطرناک عورت ہے. یہ ان کے نظریات تھے, عورتوں کے بارے میں ان کے نظریات تھے. اسپارٹا کے لوگ اور قوم کہتی تھی کہ گھوڑا اگر اچھا ہو اس کو ایڑ لگانے کی ضرورت نہیں, اس کو دوڑانے کے لیے اس کو مارنے کی ضرورت نہیں, عورت اچھی ہو یا بری وہ باہر پٹائی کرنا ضروری ہے. یہ اس قوم کا نظریہ تھا. اور ہندو مذہب کے اندر تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. ستی کی رسم ان کے یہاں آج تک جاری ہے, آج تک ان کے یہاں پر اس قدر مجبور کر دیتے ہیں بیوہ عورت کو, ایسی عورت کو جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو, زندگی اس کی اجیرن کر دیتے ہیں, وہ مرنے کو ترجیح دیتی ہے اور اسی آگ کے اندر اسی چتا میں اپنے آپ کو جلا لیتی ہے جس میں اس کی شوہر کی آگ لگی ہوئی ہے. یہ مذہب تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے تشریف لانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا, حدیث آپ کی ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یا نماز میں ہے یا عورت میں ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈا کیا، نماز میں ہے یا عورت میں ہے؟ آپ نے عورتوں کی درجے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ نے عزت عطا فرمائی، مردوں کو پابند کیا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے خواتین کے ساتھ گھر کے اندر، وہ عجیب و غریب تھے. تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان تخت بچھاتا ہے اور تخت بچھا کر اپنے کارندے جمع ہوتے ہیں اور دن بھر کی اپنی کارکردگی اور اپنے کارنامے اس کو سناتے ہیں. وہ دریافت کرتا ہے کہ کیا کیا کارنامے انجام دیے، وہ تمام لسٹ اور تمام اپنے کارناموں کی تفصیلات. کسی سے خوش نہیں ہوتا، کسی کے کارنامے کو سن کر داد نہیں دیتا، شاباشی نہیں دیتا. آخر میں ایک شیطان آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ آج میں نے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کرا دی، جھگڑا کرا دیا. اسے کہتا ہے کہ آگے آ. وہ آگے آتا ہے تو اس کی کمر پر کو کمر کو تھپتھپاتا ہے اور کہتا ہے کرنے کا کام تو تم نے کیا. میرے والد ہے پر وہ ایک اپنے قریب دیوبند کے قریب ایک دیہات میں تشریف لے گئے تقریر کرنے کے لیے، جلسہ تھا، گاؤں والوں نے بلایا تھا. اب جب وہاں تقریر کرنے کے لیے بیٹھے اور تقریر شروع کی تو تین چار آدمی بیٹھے سامنے. خیر تقریر کی، والد صاحب نے تقریر کرنے کے بعد جلسے والوں سے پوچھا جنہوں نے بلایا تھا کہ بھائی آس پاس اس گاؤں کے، آپ کے آس پاس دوسرے گاؤں جو ہیں، بستیاں ہیں، سب مسلمانوں کی ہیں، آپ نے وہاں اطلاع نہیں کرائی تھی یہ جلسہ ہے، وہ بھی آ جاتے، وہ بھی سن لیتے، ان کو بھی فائدہ پہنچتا. کہ جی حضرت کرائی تھی پڑوس کے گاؤں میں، کہ پھر کہ ان گاؤں والوں سے ہماری لڑائی چل رہی ہے. کہ بھائی کیا لڑائی چل رہی ہے؟ کہ دینی جلسے میں کیا لڑائی؟ کہ جی نہیں، ہماری لڑائی اس بات پر چل رہی ہے کہ ہماری گاؤں کی لڑکی وہاں شادی ہو کر گئی تھی اور اس گاؤں کے لڑکے نے ہماری لڑکی کو طلاق دے دی، چنانچہ ہماری پوری برادری اور پورا گاؤں کی دشمنی ہے اس گاؤں سے، اور ہمارا نہ ان کے جینے میں شرکت کرتے ہم، نہ ان کی خوشی میں شرکت کرتے، نہ ان کے غم میں شرکت کرتے، نہ وہ ہماری خوشی میں شریک ہوتے، نہ ہمارے غم میں شریک ہوتے. اب ایک انفرادی معاملہ، اس کی نحوست دیکھیے کہ پورے دو مسلمانوں کے گاؤں کے اندر آپس کے اندر کس قدر تفریق ہو گئی، کس قدر اختلافات ہو گئے. تو سب سے زیادہ ناپسندیدہ یہ کس چیز کی نحوست ہے؟ عدم اتفاق کی، آپس کے جھگڑوں کی. دیکھو حق تعالیٰ کی نعمتیں اور انعامات اور رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں جہاں پر گھروں کے ماحول خوشگوار ہوں. آپ کی ذمہ داری میری ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں بہت زیادہ ہے. گھر کا ماحول اور بچوں کا ماحول آپ کو ہی فراہم کرنا ہے. ایک ایسا ماحول کہ جس ماحول کے اندر ایسا بچہ پرورش پائے، اس انداز سے پرورش پائے کہ دین کی ویلیوز اور دین کی اقدار اس کے مزاج میں پیوست ہو جائے، دینی مزاج اس کا بن جائے. گھر کا ماحول اگر صحیح ہوگا تو بچوں کی پرورش بھی صحیح ہوگی. گھر کے ماحول کے اندر اگر تلخی ہوگی، اگر کڑواہٹ ہوگی تو بچوں کی تربیت بھی نہیں ہو پائے گی. تو آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. اسلام نے کبھی بھی اس غلط فہمی میں اور اس احساس کمتری میں، انفیریٹی کمپلیکس میں مت رہنا کہ اسلام نے آپ کو کچھ نہیں دیا. دنیا کی کوئی قوم کچھ نہیں دے سکی جو اسلام نے آپ کو دیا ہے. اگر جدیدیت کے نام پر اور اگر فیشن کے نام پر آپ کو باہر نکال رہے ہیں اور اسلام آپ کو پردے میں رکھتا ہے اور اسلام آپ کو گھر میں رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ مساوات کے نام پر، یہ مساوات نہیں ہے. اگر آپ گھر میں بیٹھ جائیں تو ان کے اربوں ڈالر کی انڈسٹری بند ہو جائے گی، اربوں ڈالر کی انڈسٹری بند ہو جائے گی. اس وجہ سے یہ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں اور آپ کو ورگلاتے ہیں اور آپ کو راہ سے ہٹاتے ہیں. تو آپ کا کردار بہت عظیم شان ہے. خدا تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں سدھار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں پر برکتیں نازل فرمائے اور حق تعالیٰ جل مجدہ آپ کی تمام کوششوں کو شان قبولیت سے سرفراز فرمائے. دعا کر لیجیے گا، اللہم صلی علی بدر تمام، اللہم صلی علی نور الزرام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی شفیع فی جمیل انام، ارحم الراحمین، غیاث المستغیثین رب العالمین. اے اللہ یہ ماہ مبارک ہے اور ماہ مبارک کا عشرہ مغفرت ہے. الہ العالمین ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی خامیوں کی وجہ سے اور ناقدری کی وجہ سے عشرہ رحمت کی قدر نہیں جان سکے، نہ ہم نے ایسی عبادت کی جیسا کہ اس عشرے میں اور اس مہینے میں کرنا چاہیے تھی. لیکن اے اللہ آپ تو غفور ہیں غفار ہیں. الہ العالمین ہماری کوتاہی کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ارحم الراحمین یہ مغفرت کا عشرہ ہے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. ارحم الراحمین ہر طرح کی کوتاہی کو، اگر ہم نے کسی کی چوری کی، کسی کی غیبت کی، الہ العالمین کسی کا حق دبایا یا کسی کے حق میں بد زبانی کی، الہ العالمین ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. ارحم الراحمین آپ ہی معاف کرنے والے ہیں. اے کریم ہماری اولاد کو دین پر قائم رکھ، ایمان پر استقامت عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے گھروں میں سدھار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مردوں کو ایمان پر قائم رکھ. الہ العالمین ان کی کردار کو بہتر بنا. ارحم الراحمین ہمارے تعلقات میں شیرینی عطا فرما. الہ العالمین مٹھاس عطا فرما. الہ العالمین ایک دوسرے کے لیے اخلاص عطا فرما، خلوص کی دولتیں عطا فرما. ہمارے گھروں پر رحمتیں نازل فرما. ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما. جو یہاں پر موجود بہنیں آئی ہیں، الہ العالمین یہ اپنے گھروں میں سن رہی ہیں، ان کی نیک آرزوؤں کی تکمیل فرما. جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ماں باپ کی ذمہ داری میں ہیں، اے اللہ ان کو بہترین رشتے عطا فرما. جو اولاد کی خواہش مند ہیں انہیں مطیع سعید اور سعادت مند اولاد عطا فرما. ارحم الراحمین صاحب خیر اولاد عطا فرما. اے کریم جو رزق کی تلاش میں ہیں اور کاروبار کرنے والے ہیں انہیں بہترین روزی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما. ارحم الراحمین جو ہمارے مردے، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار آپ کے دربار میں پہنچ چکے، ان کی مغفرت کاملہ فرما. اے اللہ ان کی درجات بلند فرما، ان کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما. الہ العالمین ان کی قبور کو نور سے لبریز فرما. ارحم الراحمین ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.